صل الله رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسی صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست پیش کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور فقرا میں کیا طریقہ رائج ہے. میں تو بڑا سمپل اور سیدھا طریقہ یہ جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور آپ کے روضہ مبارک کا تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا یہ مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں آپ اللہ کے حضور دعا فرما دیجئے کہ رب تعالی مجھے اس مشکل سے نکال لے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے. رہ گیا فقرا کا طریقہ، تو وہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے. روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم مدد کی درخواست کریں اپنے مرشد سے اس طرح تصور کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو یہ انہیں زحمت دینے کے مترادف ہے، اور اپنے مرشد کو اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بلا شبہ سب سے بلند اور بالا تر ہیں، انہیں زحمت نہیں دی جاتی. یہ روڑ ہے. اس لیے فقرا تو اس طرح سے اپنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش نہیں کرتے. لیکن ایک چیز میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ درود بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ خود بخود رہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سوائے رحمت کی اور کوئی کسی کے لیے کچھ سختی نہیں، صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو وہاں سے از خود ہی عنایات ہو جاتی ہیں انسان پر. یہ میں پورے یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں قطعی طور پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے مجھے یہ بات کہنے میں کہ ایسا ہوتا ہے. یہ کسی صاحب نے ایک اور سوال درود شریف کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. علماء کے مطابق اگر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو کثرت میں شمار ہو جائے گا. یقیناً کثرت میں شمار ہو جائے گا. لیکن اس معاملے پر ایک اور بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے. وہ نقطہ نظر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اپنے امتیوں پر بے پناہ ہیں، انگنت ہیں، اور وہ عنایات ہوتی ہی رہتی ہیں. ایک دن کا یا دو دن کا، مہینے کا قصہ نہیں ہے، وہ ایک پرپیچول عنایات ہیں جو مسلسل ہوتی ہی رہتی ہیں، جس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر عنایات انگنت ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر گن کر درود شریف پڑھنا میرا خیال ہے کہ شکر گزاری کے خلاف ہو جائے گا. تو درود شریف بغیر گنے پڑھا جائے، بغیر شمار کے پڑھا جائے، جیسے وہاں سے عنایات بغیر شمار کے ہیں، اسی طرح درود شریف بھی بغیر شمار کے ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کسی صاحب کا ایک سوال ہے کہ گھر اور دکان کو شیطان سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بیان فرما دیں اور ایسا حصار بیان فرما دیں جس سے گھر اور دکان وغیرہ میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے. بڑا سمپل سادہ طریقہ ہے کہ انسان نیک ہو جائے تو شیطان نہیں آئے گا. جب انسان نیک ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ایسے مقام پر بھی چلا جاتا ہے کہ وہاں شیطان آتا ہی نہیں جہاں ایسا شخص بیٹھا ہوگا. تو حصار بھی نیکی ہی ہے, شیطان کے خلاف ڈھال کا کام کرے گی انسان اندر سے نیک ہو جائے تو خود ہی حصار ہو گیا. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ خان آصف مرحوم کی سنڈے ایکسپریس میں خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب پر لکھی ہوئی تحریر میں ایک جگہ پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز بھی کیا چیز ہے کہ حضوری سے فوراً دربار میں لے آتی ہے. حضوری اور دربار کا فرق سمجھا دیں. بات یہ ہے کہ کشف کے ذریعے تصور باندھا تو حضوری ہو گئی, خیالوں میں پیش ہو گئے تو حضوری ہو گئی کہ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں میں. یہ تصور کر لیا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو حضوری ہو گئی. لیکن جب فقیر نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ رب کے دربار میں حاضر ہو گیا. تو یہ چونکہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب جیسے عظیم درویش کا فرمان ہے, اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم وظائف دیکھتے ہیں کہ صاحب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ پڑھ لیا اور وہ رہائی مل گئی, حضرت ادریس نے یہ پڑھ لیا تو یہ ہو گیا, کسی ولی اللہ نے یہ پڑھ لیا, یا اسی طرح ہم بڑے عظیم اولیاء کرام کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھتے ہیں. وہاں دقت ایک پیش آ جائے گی ہمیں کہ پیغمبر تو خیر بہت ہی عظیم چیز ہیں, بہت بلند ہیں, ولی اکرام میں بھی جو ولی اللہ علم کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں, بلکہ یوں کہ یہ کہ جس جس مرتبے پر جو جو ولی اللہ موجود ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق تفسیر لکھے گا اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی وہ کوئی وظیفہ پڑھے گا. اب اگر حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب جیسا ولی اللہ ہے کوئی, تو وہ اگر کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اپنی استطاعت کے مطابق پڑھیں گے, ذہنی بلندی کے مطابق پڑھیں گے. جب وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے نویں درجے سے ترجمہ لکھ دیں, آٹھویں درجے سے ترجمہ لکھیں. ہم جیسا امید جب اسے پڑھے گا تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا, ہم اس کے الفاظ ہی کے ہیر پھیر میں گھومتے رہ جائیں گے. حالانکہ ہیر پھیر ہے نہیں الفاظ کا, انہوں نے تو اپنے مطابق لکھ دیا, صحیح لکھا, ان کے مطابق بڑا آسان ہے وہ, لیکن ہمارے لیے وہ ایسا جنگل ہے جس میں ہم کھو جائیں گے, نکل نہیں پائیں گے اس سے. لیکن جب فقیر کسی کو بتائے گا تم یہ پڑھ لو تو وہ اس اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق وہ وظیفہ اس کو بتائے گا. لیکن ہم فوراً یہ کرتے ہیں کہ فلاں پیغمبر نے پڑھا تھا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, فلاں غوث نے پڑھا ہم بھی پڑھ لیں گے, تو ہم کھو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جو یہ لکھا کہ حضوری سے درباری میں لے آتا, انہوں نے اپنے مقام سے لکھ دیا, अब हम इसी में खोए हुए हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा तो ये हिसाब है कि नमाज पढ़ते हैं तो घर से अकबरी मंडी अपनी दुकान पर पहुंच जाते हैं, हमको कारोबार की हजूरी मिल जाती है कि उसके तमाम मसाइल याद आने लगते हैं सारे। मुझे ऐसा आदमी क्या समझेगा इसे। तो यूं मैं ये अर्ज करता रहता हूं कि दर्जा बदर्जा हमें ऊपर जाना चाहिए। मैं कई बार एक ही मिसाल ये दे चुका कि हम अगर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम जब क्लास 5 में हैं तो किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लिखी हुई कोई किताब या न्यूक्लियर साइंटिस्ट का लिखा हुआ कोई पेपर अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी बात, बल्कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्लास 5 में पढ़ते हुए क्लास 7 के किसी बच्चे का लिखा हुआ पेपर कोई पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसी तरह जब हम मैट्रिक में पहुंचेंगे तो फिर हमें किसी FSC के स्टूडेंट का लिखा हुआ पेपर समझ में आ जाएगा। तो हत्ता कि जब हम MSc में पहुंच जाएंगे तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का लिखा हुआ पेपर समझ में आने लगेगा। तो दर्जा बदर्जा अगर हम ऊपर जाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, कन्फ्यूज नहीं होंगे। और अगर हमने शुरू ही से इस तरह कर दिया तो बुनियादें कच्ची रह जाती हैं, फिर कुछ पल्ले पड़ता नहीं। किसी साहब ने पूछा है कि अगर ऑफिस वगैरह में कोई काम ना हो, बंदा फारिग बैठा हो तो क्या जिक्र फिक्र कर सकता है? न सिर्फ कर सकता है बल्कि करना चाहिए। एक चीज याद रखिए कि जब रब ताला किसी को अपने करीब करना चाहता है, अपनी दोस्ती अता फरमाना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र जारी कर देता है और उसके दिल में गौर व फिक्र जारी कर देता है। तो गौर व फिक्र जुबान से नहीं, दिल से होता है। और इसी से मुझे एक और ख्याल यह आया कि हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं साहब रब ताला से दोस्ती के लिए कोई वजीफा हमें पता चल जाए। दोस्ती तो गौर फिक्र से आएगी, मोहब्बत उसकी गौर फिक्र से आएगी कि जितना इंसान रब ताला की कुदरत पर गौर फिक्र करेगा उसकी अजमत उतनी ही आया होना शुरू हो जाएगी। आम आदमी रब ताला से उतना नहीं डरता जितना एक वली अल्लाह डरता है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी को तो अल्लाह की बड़ाई और उसकी अजमत का बिल्कुल ही कोई अदराक नहीं, लेकिन जो अहले इल्म हैं वो अपने इल्म के मकाम के मुताबिक रब ताला की बुजुर्गी का कुछ ना कुछ अदराक जरूर रखते हैं। तो चूंकि उनको थोड़ा सा एक अदराक होता है, एक हल्की सी झलक का अंदाजा होता है कि रब की बुजुर्गी और उसकी बड़ाई क्या है, उसके एक हल्की सी झलक जरूर देख लेते हैं। वो उस हल्की सी झलक ही से उनको अंदाजा होता है कि रब कितना बड़ा है, तो वो उतना ही उससे खौफजदा रहते हैं, उससे डरते हैं, उससे कांपते हैं। तो जब हम गौर फिक्र करेंगे तो रब ताला की बड़ाई और उसकी कुदरत का अदराक होगा, हमें उसका पता चलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत भी पैदा होगी और उसका रोब भी पैदा होगा, उसके बगैर नहीं होगा। तो अगर सिर्फ जिक्र करना है हमें जुबान से तो फिर वो चीज पैदा नहीं होगी। इसलिए जुबान से जिक्र के पीछे न दौड़ें हम, बल्कि कोशिश ये करें कि किसी तरह से हमें गौर फिक्र की आदत हो जाए। अगर हम फारिग बैठे हैं تو قرآن پاک کا چاہے کوئی ایک حرف ہم لے لیں اور اس پر فکر شروع کر دیں، اس پر غور کرنا شروع کر دیں، تو ابتدا میں تو دقت آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ عقدے کھلنے لگتے ہیں اور انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. سب کسی نے ایک اور یہ سوال پوچھا ہے کہ غفلت میں پڑھا گیا درود پاک، چلتے پھرتے پڑھا گیا درود پاک، بغیر وضو کے پڑھا گیا درود پاک، بغیر یکسوئی کے پڑھا گیا درود پاک بھی کوئی فائدہ دیتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کھیل ہے جذبے کا، نہ تو یہ عبادات کا کھیل ہے نہ یہ تعداد کا کھیل ہے، نہ ذکر کی بلندی کا کوئی کھیل ہے کہ کس درجے کا ذکر کوئی کر رہا ہے، یہ کھیل ہے صرف جذبوں کا کہ کس جذبے سے پڑھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں چونکہ ادب پہلا قرینہ ہے، رب کے یہاں جنون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ادب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے وہاں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف نہ پڑھا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چلتے پھرتے دنیاوی کام کرتے ہوئے درود پاک نہ پڑھا جائے، بلکہ باوضو ہو کر قبلہ روپ بیٹھ کر اور پوری یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. میں پھر بیان کر دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ ممانعت نہیں ہے، بغیر وضو کے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے، معاملہ ہے صرف جذبے کا کہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے. تو جتنا زیادہ ادب ہے اتنا ہی انسان احتیاط کرتا ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہو کے جانماز پہ بیٹھ کے یکسو ہو کے قبلہ رو پھر درود پاک پڑھا جائے. کسی غیر ملک سے سوال کس نے کیا ہے کہ شاہ صاحب آئی ہرڈ یور لیکچر 152 اباؤٹ ڈاگ اینڈ کیٹ، باقی وہ جملہ چھوڑ دیجئے، اس میں اس کے بارے میں تعریف کی گئی ہے. In Quran it has been described about shikar that if your dog brings you a shikar and if his teeth does not penetrate into the flesh of the animal then you can cut that part and eat the rest of shikar. اب میں ہمیشہ یہ قرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر معتبر کتاب کوئی نہیں. میرے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی شخص معتبر نہیں. جو بات قرآن پاک میں فرما دی گئی ہے اور وہ واضح ہے تو اس سلسلے میں کسی دوسرے شخص سے پوچھنا کوئی سمجھ میں آتا نہیں. یہ آپ سب کا اور میرا بھی الحمدللہ ایمان ہے قرآن پاک کتاب الہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں. تو جو چیز رب نے بیان کر دی اس میں کسی دوسرے شخص سے مشورے کا کوئی سوال ہی نہیں. ہاں اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کسی سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ بالکل واضح ہے قرآن میں کہ اگر آپ کا شکاری کتا آپ کے لیے شکار اٹھا کے لاتا ہے اور اس کے دانت اس کے گوشت میں پیوست نہیں ہوتے تو پھر शिकार के उतने हिस्से को काट के अलहदा कर दिया जाए जहां से उसने उसे पकड़ा था। शर्त यह है कि दांत गोश्त में पेवस्त ना हो और बाकी को खाया जा सकता है। लेकिन अगर कुत्ते के दांत गोश्त में पेवस्त हो गए, खा कितने ही मामूली क्यों ना हुए, तो फिर उसको न खाया जाए। वजह यह है कि कुत्ते के लुआब में रेबीज के जरासीम होते हैं, तो जब कुत्ता उसे दांतों से पकड़ेगा और उसके दांत पेनिट्रेट कर जाएंगे उसमें, तो कुत्ते का लुआब दहन उसमें दाखिल हो जाएगा गोश्त में और रेबीज के जरासीम उसमें दाखिल हो जाएंगे। ये रेबीज इतनी बुरी मर्ज है कि वो कुत्ता जो पागल हो जाए, बीमार हो जाए, कभी उसको इस तरह से देखिए कि उसके सामने कपड़ा फेंक दीजिए कोई साफ सफेद, और कुत्ता जब उसे पकड़ेगा सफेद कपड़े को, पकड़ के छोड़ देगा, तो उस कपड़े को कहीं लटका दीजिए, तो 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे उस कपड़े पर बारीक बारीक कीड़े रिंग रहे होंगे, वो रेबीज होते हैं। इसी तरह जिसे कुत्ता काट ले, ऐसा जिस पे पागलपन का दौरा पड़ा है, वो इलाज न कराए, तो 3-4 दिन के बाद उसके तमाम जिस्म पर कीड़े पैदा हो जाते हैं इंसान के। ये जरासीम कुत्ते के थूक में है। वो जो अल्लाह ताला ने कहा कि कुत्ता नजिस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई है कि अगर कुत्ते का लुआब कहीं लग जाए या उसका गीला जिस्म आपके कपड़ों पर लगे तो पलीद हो जाएंगे, अगर खुश्क कुत्ता उसका जिस्म टच कर गया तो पलीद नहीं होते, वो लुआब से बचने के लिए है। इसलिए कहा गया है कि उसके अंदर रेबीज के जरासीम है। तो अगर दांत दाखिल हो जाएंगे और आदमी कोई गलती खा लेगा, तो इम्कान यह है कि उस पर रेबीज का दौरा पड़ जाएगा। इन्हीं साहब ने एक और सवाल पूछा है कि इट फॉलोज फ्रॉम कुरान एंड हदीस दैट हूएवर डिड नॉट एक्सेप्ट प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लैक्ड इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ फेथ वुड रिजाइड द हेल फॉर एवर, एंड कुरान और हदीस आल्सो असर्ट दैट द मर्सी ऑफ अल्लाह इज एनकंपासिंग एवरीथिंग एल्स। सो we deduce that one can find and recognize Allah only through His appointed messenger and His path, and this fact is so fundamental that its denial would lead to the permanent inhabitants in hellfire, and it is not contrary to His mercy and it is fully justified. My question is that if you have faith in the above mentioned because it's its source is Quran and Rasul-e-Kareem sallallahu alaihi wasallam, but can this understanding be achieved through reasoning and philosophical and logical explanation? If yes, kindly explain in the light of wisdom bestowed upon. Jitne bhi mazahab Allah Taala ki taraf se utare gaye, jitni kitabein aayi, jitne sahife aaye, wo sab अल्लाह के पैगंबरों पर, नबियों पर, रसूलों पर आए। जैसे मैंने यहां पहले अर्ज किया था कि पैगंबर में और रसूल में फर्क क्या है, रसूल वो हैं जो एक नई किताब लेकर आए, नई शरीयत लेकर आए, पैगंबर वो हैं जिन्होंने पहले से इंट्रोड्यूस हुई हुई शरीयत को कन्फर्म किया और उसको फैलाया। कुछ पैगंबर और नबी ऐसे भी हैं जिन पर सहीफे उतरे हैं, किताब तो नहीं लाए लेकिन सहीफे जरूर उतरे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उतरे सहीफे। तो रब ताला इन तमाम मजाहब के मुताबिक रब ताला अल्टीमेट बॉस है, वो खालिक है, राजिक है, वो रब है सबसे बढ़कर. तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो बॉस है हमारा, अल्टीमेट बॉस. अब आका जो कह दे वही कानून, आका जो कह दे वही हुक्म वक्त. और मातहतों में से, गुलामों में से जो आका की किसी एक बात को भी न माने, बाकी सब मानता रहे, सिर्फ एक बात न माने, तो काबिले गिरफ्त भी है और काबिले सजा भी है. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो रब ताला ने फरमाया कि ये मेरे सच्चे नबी हैं, मेरे सच्चे रसूल हैं, मेरे सच्चे पैगंबर हैं, इन पर ईमान ले आओ और जो कुछ ये कहते हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि वो मेरा पैगाम है, मेरा कलाम है. उस वक्त के कुछ लोगों ने, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, उन्होंने उसे मान लिया. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर उतारे गए थे. ये हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल ही पर उतारे गए, लेकिन एक नई शरीयत और नई किताब के साथ. जिन यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम को तस्लीम कर लिया और उस पर अमल किया, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से ईसाई कहलाए. तो जब वो हुक्म माना है उस मालिक का, उस आका का, तो उसी मालिक और उसी आका ने कुरान पाक भेजा दुनिया में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातम नबीन हैं, इमाम अल-अंबिया हैं, उन्हें दुनिया में भेजा. तो गुलामों को रब ताला का लेटेस्ट ऑर्डर भी उसी तरह मान लेना चाहिए जैसे उन्होंने पहला हुक्म माना था. तो जिन लोगों ने उस हुक्म को नहीं माना, उससे सरताबी की है, तो वो सजा के लायक हैं. रह गई ये बात कि रब ताला तो बड़ा रहीम व करीम है, वो कैसे अपने बंदों को बाकी तमाम वक्त के लिए जहन्नम में फेंक देगा. तो हम ये भूल जाते हैं कि वो ऐसा आका व मालिक है जो रहीम व करीम बेशक है, और उसकी रहमानियत और करीमी बेपाया है, बेहद्दो हिसाब है, बेकिनार है. लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये भूल जाते हैं कि कहार और जब्बार भी है. तो जब उसकी बात नहीं मानी जाएगी, बार 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 समझाने के बावजूद नहीं मानी जाएगी, तो फिर उसका जबर हरकत में आएगा. रब ताला आत्मा में हुज्जत करने का हुक्म देता है मुसलमानों को, वो खुद भी आत्मा में हुज्जत करता है, बहुत ढील देता है अपने बंदों को. बार बार वो मुख्तलिफ पैगंबर भेजता रहा, संभल जाओ. तो जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना, उनके लिए सजा है. लेकिन रब ताला बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है. तो वो अहले किताब, वो लोग जो दुनिया में नेकी करते हैं, नेक काम करते हैं, रब ताला बावजूद इसके कि वो सरकश हैं, उन्होंने रब की बात नहीं मानी है, उसके बावजूद उनके नेक कामों को रायगा नहीं जाने देता, बल्कि उसका तमाम तर अजर उनको दुनिया ही में दे देता है. आखिरत में उनके पास कुछ नहीं होगा सवाए इस नाफरमानी के. किसी साहब ने सवाल बच्चों की शादी के बारे में पूछा है कि बच्चों की शादी करने का बेहतरीन तरीकाकार क्या है. क्या लड़की या लड़के का घर बार तौर तरीका देखकर अगर दिल मुतमईन हो तो अल्लाह पर भरोसा करके कर देना चाहिए, या उनके स्टार्स को मैच करना चाहिए. बच्चों की शादी वगैरह के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि اپنے بچوں کی شادیاں ہم کف لوگوں میں کیا کرو، ہم پلہ لوگ ہیں ان لوگوں میں کیا کرو۔ تو بچوں کی شادیاں کرتے وقت ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ہم کف ہوں، ہم پلہ ہوں، اور دوسرے طور طریقے اور ایسی تمام چیزیں جو ظاہر دیکھی جا سکتی ہیں دنیاوی طور پر وہ دیکھ لی جائیں۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی معلوم کر لی جائے، اسلام اس پہ بہت زور دیتا ہے، بچے اور بچی کی مرضی بھی معلوم کر لی جائے۔ لیکن یہ جو ستاروں کو ملانے کی بات ہے کہ ستارے نہیں ملتے، اب ہمیں تو مسلمانوں کو تو منع کیا ہے رب تعالیٰ نے ایسی خرافات پہ یقین کرنے سے، تو مسلمان کا تو ستاروں کے اثرات اور اس میں اسے رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ممانعت ہے، تو یہ ستارے کیسے کوئی مسلمان ملائے گا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنا گھوڑا کھونٹے پر باندھ کر اس کے بارے میں اللہ پر چھوڑ دینا، یعنی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یا کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمام ظاہری عقلی تقاضے پورے کیے جائیں اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے؟ میں ذاتی طور پر تو اس پر یقین رکھتا ہوں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جتنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بخشی ہیں، جو علم اور عقل بخشی ہے، اس سے بھرپور طریقے سے کام لیا جائے، اور جب ہم اس سے بھرپور طریقے سے کام لے لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے مقدور بھر کوشش کر ڈالی، تو پھر اللہ کے حضور دعا کی جائے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی تھیں اور جو تو نے مجھے علم اور عقل عطا فرمائی تھی، میں نے اسے اپنے تئیں بھرپور طریقے سے اس سے کام لیا ہے، اور جو محنت میں کر سکتا تھا میں نے کر لی، اب میرا معاملہ تیرے ذمے ہے، تو اسے اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما اور اس کا مجھے وہ نتیجہ بخش دے جو میرے حق میں بہترین ہو۔ اور جب اس کا، اس محنت کا، اس ایفرٹ کا، اس تگدو کا نتیجہ ہمیں ملے، تو پھر اسے ہم ہنستے ہوئے چہرے سے قبول کر لیں، خواہ نتیجہ مثبت ہو یا منفی۔ یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ جب میرا کوئی کام ہو جاتا ہے یا مجھے کچھ مل جاتا ہے، ملتا ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کوئی چیز مجھے نہیں ملتی ہے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کسی چیز کے ملنے پر تو اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرما دی، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر اس لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یقیناً میرے لیے نقصان کا سبب تھی جو میرے رب نے مجھے عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ نے چونکہ مجھے بچا لیا ہے ایک نقصان دہ چیز سے، اس لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو توکل یہی ہے کہ رب تعالیٰ پر بھروسہ پورا کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی پورا کر لیا جائے، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں اور وہ تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اس علم اور عقل سے پوری طرح کام لیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد رب کے حضور کامیابی کی دعا کریں، اور ان لفظوں کے ساتھ کہ ایسا نتیجہ مجھے عطا فرما دے جو میرے حق میں بہترین ہو، اور پھر جو نتیجہ ملے اس کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کر لیجئے۔ ایک اور کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے اور اس کا واضح اچھا اشارہ مل جائے، تو کیا وہ کام کر لینا چاہیے یا مزید لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، کیا اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد بھی کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرو، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ میں اکثر بیش تک کہتا رہتا ہوں اپنے سب ملنے والوں سے کہ جو بات، جو حکم رب نے دے دیا وہ سب لوگوں کی بات سے زیادہ سپریم ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے تو وہ سپریم ہے، باقی ہر شخص کی بات اس سے نیچے ہے۔ تو جو چیزیں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں رب تعالیٰ نے حکم دے دی ہیں، جو فرما دیا، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کے بعد تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا مشورہ دیا ہے ہمیں، استخارہ اس اگر جو اشارہ ملتا ہے، اگر تو وہ واضح ہے اور آپ کی سمجھ میں خود بخود آ گیا ہے تو اس کے مطابق کام کر لیجئے، اور اگر وہ اشارہ آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو کسی صاحب علم سے اس پر مشورہ کر لیجئے، لیکن کیجئے وہی جو استخارے میں آتا ہے۔ اس کا اگلا حصہ اسی سوال کا یہ ہے کہ اگر استخارہ میں کوئی اچھا یا برا اشارہ نہ ملے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کر سکتے ہیں جس میں استخارہ کرنے سے اشارہ نہ مل رہا ہو؟ اگر ہمیں استخارے میں اشارہ نہیں ملتا، اس صورت میں کسی اہل علم سے، کسی صاحب علم سے، صاحب عقل سے مشورہ کر لیں، کیونکہ مشورہ کا بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو اس صورت میں مشورہ کر لیں اگر استخارے کا کوئی اشارہ نہیں آ رہا۔ سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام اپنے بچوں کی شادی یا دوسرا کام استخارہ کر کے کرتے تھے یا اللہ پہ بھروسہ کر کے کرتے تھے؟ سب ایک تو یہ کلیریفائی میں کر دوں کہ استخارہ بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں تو وہ تو بھروسہ ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئے ایک ایک بات پر عمل پوری طرح کرتے تھے، پورے دل و جان سے۔ یہ چونکہ آج ذکر چل رہا تھا ایسی قوموں کا جنہوں نے قرآن کو الہامی کتاب ماننے سے انکار کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اللہ کا سچا رسول ماننے سے انکار کیا، عجیب بات یہ ہے کہ یہی قومیں ایسی ہیں جو روحانیت کی طرف بڑی تیزی سے رجوع کر رہی ہیں۔ مغرب میں ایک زمانے میں ہرے راما ہرے کرشنا تحریک بڑی کامیاب ہو گئی، لیکن جتنی تیزی سے وہ پھیلی تھی اتنی ہی تیزی سے لوگ اس سے دور ہو گئے اور اسلامک اسپرچولیزم کی طرف چلے آئے۔ لیکن جو ان کے ڈائی ہارڈ بلیورز تھے ان مذاہب کے، انہوں نے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے کھینچ تان کر اپنے مذاہب پر منطبق کرنے کی کوشش کی کہ روحانیت در حقیقت وہی اسلوب ہے جو ہمارے مذہب میں لکھا ہے۔ تو ان وے انہوں نے روحانیت کو ایک علیحدہ مذہب ثابت کرنے کی کوشش کر لی۔ یہ روحانیت کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ بھی کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے جایا جائے، رب کی طرف راغب کیا جائے۔ بالکل اسی طرح کہ دنیا میں کئی ایک طریقہ تعلیم رائج ہیں، کنڈر گارٹن سسٹم ہے، مونٹیسوری ہے، پھر پاکستان میں ہمارے یہاں ایسا طریقہ تعلیم رائج ہے جس میں ہم صرف انسان کی میموری کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کون آدمی ٹیکسٹ بکس کو کتنا میمورائز کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے۔ تو امتحانات میں سوالات وہی پوچھے جاتے ہیں جو ٹیکسٹ بکس میں ہوتے ہیں، اور لوگ رٹی ہوئی باتیں اس کے جواب میں لکھ کے آ جاتے ہیں اور اس کو مارکس مل جاتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ میموری کا ٹیسٹ ہے۔ انگلینڈ میں، یو کے میں ایک ڈفرینٹ طریقہ رائج ہے کہ وہاں انسان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں کیس اسٹڈی اور گروپ ڈسکشن بیسڈ ایجوکیشن ہے، پروفیسر ایک تھیوری سمجھا دیتا، پڑھا دیتا کلاس کو، اب وہ ہر اسٹوڈینٹ سے فردن فردن چیک کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ سمجھ گئے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں ایسی ایک ایگزامپل کوٹ کر لوں کہ فرض کر لیجئے وہ تھیوری آف پرائس پڑھا رہا ہے کہ کسی پروڈکٹ کی قیمت کیسے مقرر کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ریئل لائف کی کچھ پرابلمز پک کر لے گا کہ یہ کمپنیز ہیں، یہ پروڈکٹس تیار کر رہی ہیں، اس کی قیمت مقرر کرنی ہے۔ تو وہ اگر کلاس کے اندر فرض کر لیجئے 33 لڑکے ہیں تو وہ 3 گروپس بنا دے گا، 11-11، جس میں ایک گروپ لیڈر ہوگا، باقی 10 اس گروپ کے ممبر، اور ان تینوں کو وہ ٹاسک دے دے گا اور ان سے کہے گا کہ آپس میں ڈسکشن کر کے پیپر تیار کر لیجئے، اور اپنی وہ لیڈر جو ہے وہ پورے گروپ کے بہاف پر اپنا پیپر سبمٹ کر دے گا، اس کے ساتھ دوسروں اسٹوڈینٹس کے لکھے ہوئے پیپرز بھی ہوں گے، اس کو چیک کر لے گا، اس سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے جو تھیوری آف پرائس پڑھائی تھی وہ سبھی لڑکے سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے۔ وہاں یادداشت کا، میموری کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے، وہ بھی ایک طریقہ تعلیم ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں روحانیت کے اندر مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ صوفی یا صوفیزم فکسڈ نوشنز پر نہیں ہے، یہ ایولیوشنری ہوتا ہے، بتدریج آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر یہ زمانے اور حالات، لوکل کلچر کے مطابق بھی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں۔ جبکہ مذہب کا طریقہ کار ایک فکس ہے، مذہب کا آرڈر فکس ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ رب تعالیٰ نے اتار دیا اس کو، وہ ہمیشہ کے لیے وہیں فکس ہے۔ اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب صوفیزم میں جو مختلف انسٹیٹیوشنز گزرے ہیں جن کو عرف عام میں خانقاہیں کہا جاتا ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جہاں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، مولانا روم نے کیا، جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کیا، تو وہاں ایک مخصوص حلیہ بنایا جاتا ہے، مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ ایک دوسرے سے ویری کر جاتا ہے لوکل کلچر کے مطابق اور زمانے کے مطابق بھی۔ لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہیں بھی، کسی انسٹیٹیوشن میں بھی، تو اس کے ذریعے انسان کے اندر انکساری پیدا کی جاتی ہے، عاجزی پیدا کی جاتی ہے، اپنے نفس کو مارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کا نفس ہی مار دیا جاتا ہے، اس میں انسان کی انا کچل دی جاتی ہے۔ جتنے بھی وہاں میتھڈ استعمال ہوتے ہیں، کسی دن اگر وقت ہوا تو میں انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور عرض کروں گا کہ کیا کیا طریقے کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ قصہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا جو جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ صاحب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. تو کھانا کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر یہ جو بڑ کے درخت کے پھل ہوتا ہے جس کو غالباً پنجابی میں گولر کہتے ہیں شاید, ان کو ابال کے کھا لیتے تھے. وسائل تو تھے نہیں, تو ایک دن اس کھانے میں نمک کا مزہ آ گیا تھا. تو بابا صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بلایا. آپ آواز دیتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کو تو نظام کہہ کے پکارتے تھے, اور اگر بہت پیار آتا تھا تو مولوی کہہ کے بلاتے تھے. تو میں نے کہا کہ نظام, یہ لنگر میں نمک تو تھا نہیں میرے علم کے مطابق, تو اس میں نمک کا ذائقہ کیسے آ رہا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ صاحب پھیکا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے تھے. تو یہ گاؤں کی جو دکان ہے, جو پرچون فروش ہے, اس سے کچھ نمک میں ادھار لے آیا تھا. تو بگڑ گئے اس بات پر اور تنبیہ کی کہ آئندہ ذائقے کے لیے کبھی قرض نہ لینا, اب یہ تربیت ہے, یہ تربیت کی جا رہی ہے آدمی کی. تو ان باتوں کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ مذہب نہیں ہے, ایک طریقہ ہے مذہب کی باتوں پر عمل کرانے کا. اگر مجھ جیسے لوگ ہیں جو 12 سال مرلی میں رہنے کے باوجود ٹیڑھے ہی رہتے ہیں, تو پھر ان پر یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر بیشتر سیدھے ہو جاتے ہیں. مذہب میں اور روحانیت میں بہت فرق ہے, یہ علیحدہ سے مذہب نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر ڈسکشن کریں گے. اجازت چاہتا ہوں.